جانے مسائل تو علماء سے پوچھے، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چن کے ناظرین، پروگرام دار الافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین متین کے احکامات سیکھنے والا بنائے، سمجھنے والا، اور درست طریقے سے ان پر عمل پیرا ہونے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم عالی شان ہے کہ جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجو، جو ایسا کرے گا فرمایا میں اس کے لیے گواہی بھی دوں گا اور اس کی شفاعت بھی فرماؤں گا۔ سبحان اللہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے گواہی بھی دیں گے اور اس کی شفاعت بھی فرمائیں گے۔ اللہ رب العالمین کثرت کے ساتھ ہم سب کو درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلوات و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ آج کے ہمارے اس پروگرام میں ہمارے مہمان ہیں مفتی سجاد صاحب، حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔
جزاک اللہ خیر۔
کیسے مزاج گرامی آپ کے؟
اللہ پاک کا کرم،
ماشاءاللہ۔ آج کا جو پہلا سوال وہ میں کچھ اس طور پر وصیت سے متعلق ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ اپنے مال سے، دنیا کے اندر تو فائدہ اٹھاتا ہی ہے، لیکن اپنے مال سے اس کو دنیا سے جانے کے بعد بھی کچھ ایسی ثواب کی صورت ہو یا وہ اس سے نیکی کمانا چاہے، تو اپنے مال سے کتنا تصرف وہ یہ کر سکتا ہے کہ بھئی میرے مرنے کے بعد میری اتنی رقم کوئی صدقہ کر دی جائے، اتنی رقم خرچ کر دی جائے۔ کئی لوگ اس کی تمنا رکھتے ہیں، بعض ایسے ہوتے کہ پوری پوری رقم کے بارے میں کہتے ہیں، بعض کچھ رقم، بعض کچھ کہتے ہی نہیں ہیں، تو آپ کیا اس کے بارے میں کہیں گے؟
دین اسلام ہمارا ایسا پیارا دین ہے کہ جو ہماری دنیا کو بھی سنوارتا ہے اور ہماری آخرت کو بھی سنوارنے کا اس نے، یعنی ایسے احکامات دین اسلام نے ارشاد فرمائے ہیں کہ اگر ہم ان کو دنیا میں رہتے ہوئے کر جائیں تو ان سے ہماری آخرت بھی سنور جائے۔ ویسے تو انسان کو یہ حکم ہے، مسلمانوں کو یہ حکم ہے کہ وہ اپنے مال کو اپنی ضروریات کے ساتھ ساتھ اللہ پاک کے مال کے اوپر جو فرض کردہ جو فرض ہے یعنی زکوٰۃ، وہ بھی ادا کریں،
ٹھیک ہے،
اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے ویسے بھی دیں، یعنی فرض نہیں ہے تو بھی اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات کریں۔ اور پھر ہمیں یہ بتایا گیا کہ آپ جو دنیا میں خرچ کریں گے یہ آپ کے لیے آپ کو آخرت میں ملے گا، بلکہ قرآن پاک میں اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ ہر جان یہ دیکھ لے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے،
کیا پہنچا۔ ٹھیک،
اللہ پاک نے اپنے راستے میں خرچ کرنے کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ تمہیں اس کا دگنا وہاں پر جو ہے وہ دیا جائے گا۔ تو یہ ہمیں دنیا میں اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا حکم ہے کہ جب ہم حالت صحت میں ہوں، مال ہو اور ہمیں خود حاجت بھی ہو، تو اس وقت اگر اللہ پاک کے راہ میں خرچ کریں تو یہ زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ اسی طرح اگر حالت صحت میں ہم ہوں اور ہم یہ چاہیں کہ ہم نے جو کمایا ہے یہی مال ہماری آخرت کا بھی بہترین ذریعہ بن جائے، تو اس کے لیے ہم وصیت بھی کر سکتے ہیں، خرچ بھی کر سکتے ہیں، اور یہ کہ میرے مرنے کے بعد جو میرا مال ہے وہ اللہ کے راستے میں بھی کچھ جائے اور ورثاء کو بھی ملے۔ تو اس کے لیے شریعت نے ہمیں وصیت کا راستہ دیا ہے، یعنی کوئی شخص یہ کہے کہ میں اپنے مال کا اتنا حصہ میرے مرنے کے بعد وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا جائے، تو اس کو وصیت کہتے ہیں۔ شریعت نے اس کی ایک مقدار مقرر کی ہے،
ٹھیک ہے،
ایسا نہیں ہے کہ سارے کا سارا جو ہے وہ وصیت کر جائے، بلکہ شریعت نے اس کی ایک مقدار مقرر کی ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے مال کا تہائی یعنی 1/3 حصہ اپنے مال کا شریعت نے اس میں اجازت دی ہے کہ وہ اس کے لیے وصیت کر سکتا ہے، اور اس کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد یہ آپ فلاں فلاں جائز امور میں خیر بھلائی اور ثواب کے کاموں میں خرچ کر دیجئے۔ تو اس کا شریعت نے ہمیں اختیار دیا ہے، لیکن اس میں دو باتیں ہیں۔ پہلی بات تو میں نے عرض کر دی کہ 1/3 ٹوٹل مال کا تہائی حصہ وصیت کرنے کا اختیار ہے، اگر ہم 1/3 سے زیادہ کریں گے تو وہ وصیت شرعاً نافذ ہی نہیں ہوگی۔ ایک صورت ہے کہ اگر ورثہ بالغ ہیں سارے کے سارے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے مورث نے جن کا یہ ترکہ ہے جو کہا ہے ان کے حسب خواہش یا حسب وصیت یہ خرچ کر دیا جائے، سارے بالغ ہیں سارے اجازت دے دیتے ہیں، تو پھر اس صورت میں کل کے اوپر بھی عمل کیا جا سکتا ہے۔ یہ جو کل کے اوپر یعنی بقیہ دو حصوں پر عمل ہوا، گویا کہ ورثہ نے اپنے مورث کی خواہش کے مطابق اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا،
اور یہ ان کی اجازت سے نہیں ہوگا،
یہ ان کی اجازت سے ہوگا، بغیر اجازت سے نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات اس میں یہ ہے، اس مقدار کے ساتھ دوسری بات یہ ہے کہ جو آلریڈی پہلے سے ورثہ ہیں ممکنہ طور پر، ان کے لیے وصیت نہ کرے، کہ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا لا وصیت لوارثین، وارث کے لیے وصیت نہیں ہے۔ تو اپنے بیٹے کے لیے، بیٹی کے لیے، اپنی زوجہ کے لیے، اپنے باپ کے لیے، ماں کے لیے اگر وصیت کرنا چاہتا ہے تو ان کے لیے یہ وصیت کرنا درست نہیں ہے،
یعنی وہ ویسے ہی وارث بن جائیں گے۔ یعنی اگر نہ بھی اس نے وصیت جو نہیں کر رہے ہیں یا اس کو کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ویسے ہی وارث ہیں مال میں سے اتنا ہی۔
ان کو اصل میں بات تو یہ ہے کہ اس کو کچھ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، اور کچھ مال جو ہے وہ ان لوگوں تک پہنچانا ہے کہ جن کو ان کے ترکے سے نہیں ملے گا۔
ٹھیک ہے،
جو ترکے سے مال لے رہے ہیں وہ تو آلریڈی لے ہی رہے ہیں، تو اب یہ ان کے لیے کرے کہ جو غیر وارث ہیں، جو اس کے وارث نہیں ہیں، جن کو ان کے ترکے سے مال نہیں ملنا، تو یہ تو پہلے سے ہی وارث ہیں، ان کو پہلے سے حصہ ملنا ہے، تو لہٰذا ان کے لیے وصیت درست نہیں ہے۔
ٹھیک ہے، اور دیگر ورثہ، جیسے ورثہ نہیں ہے، اب بیٹے بھی موجود ہیں، اب کوئی چاہتا ہے کہ اپنے پوتوں کو یا اپنی نواسے اور نواسیوں کو، ان کے لیے وصیت ہو سکتی ہے؟
جی، اپنے پوتے اور نواسی کے لیے وصیت ہو سکتی ہے، جبکہ پوتا بعض اوقات وارث بھی بن جاتا ہے، جیسے بیٹے نہیں ہیں تو
بیٹے موجود ہو، جیسے
بیٹے موجود ہیں تو پوتے کے لیے، اسی طرح نواسی کے لیے یہ وصیت کی جا سکتی ہے۔
ٹھیک ہے، دوسرا یہاں پہ کرتا ہی نہیں ہے وصیت، جس پہ یعنی اس نے کوئی کسی طرح کی نیکی کے کام میں، یا کوئی ایک تو ورثہ کے، یہ آپ نے کہا رشتہ داروں کے لیے کسی کے لیے کہتا ہے یا کسی اور کے لیے کہتا ہے، یا دینی مساجد اور مدارس کے لیے بعض اوقات کچھ اس طرح کی وصیت وہ کر کے جاتے ہیں، ایک آدمی وہ جو کرتا ہی نہیں ہے، ترغیب کیا دیں گے آپ اس کو، کیا کہیں گے؟
دیکھیں، وصیت نہ کرنے پر کوئی گناہ نہیں ہے،
ٹھیک ہے،
لیکن وصیت کرنا بعض صورتوں میں مستحب ہے، اجر عظیم کا باعث ہے۔ فقہا نے یہ فرمایا ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس اتنا کم مال ہے کہ وہ وصیت کرے گا تو ورثہ کو کم ملے گا، تو پھر اس کو چاہیے، اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ وصیت نہ کرے، اور اگر اس کے پاس مال کشادہ ہے اور وہ اب یہ چاہتا ہے، دیکھیں وصیت میں سب سے پہلا جو وصیت کا ایک یوں سمجھے حکمت ہے نا، وہ اپنے لیے نفع ہے، کہ ایک شخص نے ساری زندگی مال کمایا، محنت کی، کوشش کی، اب اس مال سے اس کو کیا فائدہ ملے گا، تو شریعت نے اس کے فائدے کے لیے یہ ایک آپشن رکھا ہے کہ اگر یہ اپنے مال سے اجر و ثواب کمانا چاہتا ہے مرنے کے بعد بھی، تو یہ اپنے کمائے ہوئے مال سے وصیت اگر کرنا چاہتا ہے تو کر لے، یہ اس کے لیے جائز ہے، اور مال زیادہ ہے تو پھر مستحب ہے کہ وصیت کرے، کیونکہ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، فرمایا کہ تیرا مال تو وہ ہے کہ جو تو نے کھا کر ختم کر دیا، یا پہن کر بوسیدہ کر دیا، اور باقی رہ جانے والا جو حقیقی تیرا مال وہ ہے کہ جو تو نے اللہ کے راستے پر خرچ کر کے آخرت کے لیے باقی رکھا ہے۔ تو یہ وصیت کرنا گویا کہ اپنے لیے خزانہ جمع کرنا ہے اور اپنے لیے آخرت میں اجر و ثواب کمانے کا ایک ذریعہ کرنا ہے۔ تو اگر مال ہے تو مستحب ہے کہ وصیت کرے، اور اس کی ترغیب بھی دلائی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے پاس قابل وصیت چیز ہے تو اور وہ اس کو چاہیے کہ وہ اس پر ایک رات بھی نہ گزارے اور وہ اس کی وصیت کر دے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ جو وصیت کرتا ہے وہ تقویٰ پر اور شہادت پر اس کی موت ہوگی۔ تو یہ وصیت کرنا بیسے اجر و ثواب بھی ہے، اور یہ اپنے لیے آخرت کا ایک خزانہ اور ثواب کا ذریعہ بھی ہے۔ تو اس لیے جس کے پاس مال ہے تو وہ اپنے رزق حلال میں سے اپنی آخرت کے لیے جو ہے وہ ایک توشہ جمع کر کے جائے، اور مساجد کے لیے، مدارس کے لیے، اپنے غریب رشتے داروں کے لیے جو ہے وہ یہ کر کے جائے۔ اور اگر جس کے پاس نہیں ہے یعنی یا کم ہے تو اس کے لیے بھی حدیث پاک میں رہنمائی کی گئی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بیمار تھے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے پاس میری عیادت کرنے کے لیے تشریف لے ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے میں نے یہ عرض کی کہ میرے پاس مال کثیر ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو جو ہے وہ خرچ کروں، تو آپ مجھے مشورہ دیجئے کہ میں کتنا اللہ کے راستے میں خرچ کروں، کیا میں کل مال خرچ کر دوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کم کریں۔ عرض کی کہ میں آدھا مال، تو سرکار نے فرمایا کم کریں۔ پھر عرض کی کہ یا رسول اللہ تہائی مال، تو سرکار نے فرمایا ہاں تہائی کافی ہے۔ ایک حدیث پاک کے الفاظ یہ بھی ہیں کہ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میرے جو پیچھے ورثا ہیں ان کے پاس کافی مال ہے، ان کو ضرورت نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ تیرا اپنے ورثا کو غنی چھوڑ کر جانا یہ اس سے بہتر ہے کہ یہ تیرے بعد لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے رہے۔ تو اب ایک پہلو یہ بھی ہے کہ بعض لوگ غصے میں یا بعض لوگ جو ہے ضد میں جو ہے وہ ایسی وصیتیں کر جاتے ہیں یہ یعنی کہ ورثا کو نہ ملے اور بس یہ اس مسجد
ایسا کوئی تصرف کر جاتے
ہیں، اور بعض جو ہے وہ زندگی میں اس لیے خرچ کر دیتے ہیں کہ ورثا کو نہ ملے، بعض جو ہے وہ اس لیے پورے کا پورا اٹھا کر دے دیتے ہیں کہ ورثا کو نہ ملے، حالانکہ وہ وصیت جو کر کے جاتے ہیں پورے کی کر کے جاتے ہیں، حالانکہ وہ ورثا کو دو تہائی ملنا ہی ملنا ہے، لیکن آپ کو اپنی نیت کے اعتبار سے آپ کا مواخذہ ہوگا کہ وہ تو ورثا کو شریعت نے مقرر کیا ہے کہ آپ اگر کل کی بھی وصیت کر کے جائیں تو آپ کی کل کی وصیت پر عمل نہیں کیا جائے گا اگر وہ ورثا راضی نہیں ہوں گے۔ جانا ایک تہائی ہی ہے، دو تہائی اسی صورت میں جائیں گے جب وہ ورثا راضی ہوں گے۔ تو اس لیے ایسا اقدام نہ کریں کہ جو بری نیت والا ہو، اپنی آخرت بنانے کا، اپنے لیے ثواب کمانے کا شریعت نے ہمیں ضرور ایک موقع دیا ہے، ایک راستہ بتایا ہے، لیکن اس راستے کو بری نیت سے ہم خراب کرنے کی کوشش نہ کریں۔
ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، بہت پیاری گفتگو اور تفصیلی ڈیٹیل سے آپ نے اس کے اوپر جو ہے وہ اس سوال پر روشنی ڈالی ہے۔ ایک دو اور بھی سوالات اس میں ہیں، کچھ میسیج بھی آ رہے ہیں، کیا وصیت صرف مال کی ہی ہوتی ہے، کسی اور چیز کے حوالے سے اس کو بھی ہم وصیت سے تعبیر کرتے ہیں؟ ایک سوال یہ ہے کہ کیا وصیت بعد واجبہ بھی ہو جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے آدمی گناہگار ہوتا ہو، اور جیسے کسی کے ذمے کچھ اس کے مال کی ادائیگیاں رہتی ہیں، زکاتیں رہتی ہیں یا کچھ اس طرح کی، تو یہ جو گناہگار والی کیفیت ہے، میں چاہوں گا اس پہ تھوڑی سی آپ۔
ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ وصیت کو اس لیے وصیت کہتے ہیں کہ یہ اپنی زندگی کے بعد کی طرف اس کی نسبت ہوتی ہے۔
ٹھیک ہے،
ما بعد الموت کوئی حکم دینا
صحیح،
وہ مال کے تعلق سے ہے تو اس کے پھر یہ احکام ہیں جو ہم نے بیان کیے، اور اگر کوئی دوسرا حکم ہے جیسے کہ فلاں شخص میرا جنازہ ادا کرے، فلاں نیک اور صالح،
جی جی،
تو اس کے اوپر بھی عمل جو ہے وہ کیا جائے، اس کی خواہش ہے تو اس کو पूरा किया जा सकता है, लेकिन ये लाजिम नहीं है, ये लाजिम नहीं। तो इसलिए दीगर चीज़ों की भी वसीयत होती है। बाज़ औक़ात बंदा जो है वो औलाद को नसीहतें करता है, जिसको वो वसीयत कहते हैं कि मेरे मरने के बाद यूं करना, यूं करना, यूं करना।
अब इसको ये देख लिया जाए कि ये शरीयत के किस कैटेगरी में आता है।
अगर ये शरीयत के दायरे कार के अंदर है तो अपने उस अजीज की ख्वाहिश को पूरा करने में कोई हर्ज नहीं है, और अगर नाजायज है तो फिर उसका पूरा करना ही नाजायज है। दूसरी बात ये है कि वसीयत वाजिब भी होती है। जी हाँ, वसीयत वाजिब भी होती है। बंदे के जिम्मे जो चीजें लाजिम हैं, जैसे बिलफर्ज हज फर्ज था, अब वो हज अदा नहीं कर सका, तो अब उसके ऊपर लाजिम है कि अब वो वसीयत करके जाए कि मेरे माल से जो है वो हज अदा किया जाए। इसी तरीके से कुछ दीगर वाजिबात हैं, जैसे बिलफर्ज रोजे नहीं रख सका है तो उनका फिदिया देना, ये इस तरह की चीजें जो उसके ऊपर लाजिम है, तो उसके ऊपर फिर वो लाजिम है कि अगर माल भी है तो अपने वरसा को फिर अपने माल में इनकी वसीयत करके जाए, ताकि पहले जो इसका अपना हक है वो पूरा किया जाए। लेकिन ये भी सुलुस माल से यानी तिहाई माल से ही पूरा किया जाएगा। और अगर बिलफर्ज हज की जो है वसीयत करके कि हज फर्ज था, तो अगर सुलुस माल यानी वन थर्ड माल इतना है कि उससे हज किया जा सकता है, तो वरसा के ऊपर लाजिम होगा कि फिर उस वसीयत को पूरा करें। अगर इतना माल ही नहीं है तो फिर दो तिहाई तो वरसा ले लेंगे और जितना जो बाकी है अब वो जो किसी दूसरे कार्य खैर की वसीयत की है तो उसके ऊपर खर्च किया जाएगा। लेकिन वरसा पर लाजिम नहीं होगा कि वो सारे का सारा माल जो है वो उस वाजिब वसीयत को पूरा करने के लिए खर्च कर दे। हाँ, अगर कर दे तो बहुत अच्छी बात है के वाले
तो वाले हदीसे पाक में है कि जिसका आके हज के हवाले से खास हुजूर इस्लाम से पूछा तो आपने फरमाया कि अगर तुम दुनिया का किसी के कर्जा हो और वो इसी तरह तुम्हारे वालिद या वालदा चले जाएं तो तुम अदा करो तो वो अदा नहीं होगा।
पाक में आया कि आखिरी हज के मौके पर एक औरत ने सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मेरे वालिद पर हज था और उन्होंने हज नहीं किया, तो अब मैं अगर उनकी तरफ से हज करूँ तो हज अदा हो जाएगा? तो आपने फरमाया हाँ, एक रिवायत में यूं है, और एक में ये है कि सरकार ने फिर सवाल किया
कर्जे वाला
कि अगर क्यों उसके ऊपर कर्ज होता तो क्या उसकी अदायगी जरूरी नहीं होती? तो जिस तरह वो उसके ऊपर लाजिम था तो इसी तरह जो अल्लाह पाक की तरफ से फर्ज है ये भी उसके ऊपर लाजिम है। तो इसलिए अगर किसी के ऊपर ऐसा फर्ज रहता है कि जिसकी अदायगी बाद में वरसा कर सकते हैं उसकी तरफ से, तो वो फिर माल की सूरत हाल को देखा जाएगा,
ठीक है,
यानी इसके ऊपर तो लाजिम होगा वसीयत करके जाए।
सही।
फिर अगर इतना माल होगा कि जिससे वसीयत पूरी की जा सकती है तो फिर वरसा पर लाजिम होगा कि वो उस वसीयत को पूरा करे।
माशाल्लाह। नाज़रीन, आपके जहनों में बहुत से ऐसे सवाल पैदा हुए होंगे, कुछ के साथ वाकयात भी पेश आए हुए हैं, कुछ अपनी वसीयतें भी सोच रहे होंगे कि हमें भी ये वसीयतों का कोई पर्चा मिला है, कोई जबानी कलामी वसीयतों के हवाले से कुछ कहा है, तो ज़रूर रहनुमाई लेनी चाहिए। दारुल इफ्ता अहले सुन्नत के नंबर्स वगैरह आपके पास रखें, या आपके शहर में अगर दारुल इफ्ता अहले सुन्नत बाकायदा कायम है, जैसे हमारे शहर कराची में अल्हम्दुलिल्लाह 5 दारुल इफ्ता अहले सुन्नत हैं, और मुल्तान में भी है, हैदराबाद में भी है, लाहौर में भी है, गुजरांवाला में भी है, फैसलाबाद, सरगोधा, रावलपिंडी, कुछ शहर रहते नहीं हजरत, तकरीबन
पूरे हो गए,
तो अल्हम्दुलिल्लाह इन बड़े बड़े शहरों में दारुल इफ्ता अहले सुन्नत बाकायदा कायम है। आप वहाँ पर तशरीफ़ लेकर जाएँ और बाकायदा आप अपना जो भी तहरीरी तौर पर इस तरह के कुछ किसी के पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं वो दिखाएं, जो उसका शरी मसला है उसके मुताबिक अमल करें। आपको इस मसले पर अमल करने पर इंशाल्लाह सवाब मिलेगा और आप मुआविन बन जाएंगे उस मसले को नाफिज करने में। यानी कई ऐसे होते हैं बस सोचते सोचते रह जाते हैं, और कितने मामला थे कि बाद में वो गुनाहगार हो रहे होते हैं और एक तरह का माले नाहक वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं या अपने कब्जे में उन्होंने रखा होता है, तो इसकी ज़रूर हमें रहनुमाई हासिल करनी चाहिए। बढ़ते हैं आपके कॉल्स की तरफ, देखते हैं नाजरीन क्या पूछना चाहते हैं।
मुफ्ती साहब की बारगाह में अर्ज है कि अगर कोई शख्स 70 साल से 80 साल से कोई मकान किराए पे लिया हुआ है या दुकान उसने रखी हुई किराए पे, और दुकान का मालिक या मकान का मालिक कहता है उसे कि तुम खाली कर दो अब, तो वो जो किराएदार कहता है कि इतना पैसा दोगे आप तो खाली करूंगा, तो क्या उसका इस तरह करना दुरुस्त है?
ٹھیک ہے، کرایہ دار کا 70 سال ہو گئے یا اس کو کتنے سال؟ جی بالکل، بات کرتے ہیں اس پر مزید کو.
اللہ پاک آپ کو دین و دنیا کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. پیارے پیارے مفتی صاحب، آپ کی بارگاہ میں سوال ہے کہ امام جماعت کرواتے وقت یا مقتدی اکیلے نماز پڑھتے وقت نماز کے اندر جو درود ابراہیم پڑھا جاتا ہے تو درود ابراہیم کے دو حصے ہیں، تو اگر کسی نے جلدی میں یا ویسے ہی ایک درود پاک پڑھا اور دعائے معصورہ پڑھی تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ پلیز شرعی رہنمائی فرما دیجیے.
ٹھیک ہے انشاءاللہ، مزید کو.
سوال یہ میں نے پوچھنا ہے، کیا منگنی کے بعد لڑکی یا لڑکا اپنے گھر والوں کے ہاتھ کو لڑکے یا لڑکی ایک دوسرے کے لیے تحفہ وغیرہ بھیج سکتے ہیں؟ اور منگنی میں یہ جو بھیجتے ہیں لڑکی کی طرف سے وہ کپڑے آتے ہیں، تو یہ لینا جائز ہے نہیں جائز؟ یہ میں نے سوال پوچھنا.
ٹھیک ہے، مختلف تین طرح کی کیٹیگری کا، نماز کا بھی ہے اور شادی بیاہ سے حوالے سے، کرائے کے حوالے سے، یہ اس طرح کا. تو نماز کے اندر درود پاک کا ایک حصہ پڑھا، انہوں نے کہنا یہی چاہ رہے ہیں درود ابراہیمی پورا نہیں پڑھا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، آگے والا حصہ مزید نہ پڑھا، یا آگے اللہم بارک علی محمد یہ والا نہ پڑھا، تو نماز میں فرق پڑے گا؟ ہو جائے گی نماز؟
نماز ہو جائے گی اگر پہلا درود پڑھا اللہم بارک نہیں پڑھا ہے تو بھی سنت کی ادائیگی ہو جائے گی. درود پاک تو پڑھ لیا ہے کیونکہ درود پاک پڑھنا سنت ہے.
ٹھیک ہے،
بلا وجہ ترک کرنا مکروہ تنزیہ ہے، لیکن جب درود پاک پڑھ لیا تو سنت کی ادائیگی ہو گئی اور نماز کے اوپر بھی کوئی فرق نہیں پڑا.
ٹھیک ہے، منگنی کے بعد تحفے تحائف کے لین دین ہوتے ہیں اور دونوں طرف سے باقاعدہ جو ان کے ماں باپ ہیں ان کی طرف سے تحفے تحائف ہے، تو کیا انداز ہونا چاہیے اس میں؟
دیکھیں منگنی ایک یعنی یوں سمجھیں کہ ایک وعدہ ہوتا ہے.
ٹھیک ہے، ایک رسم ہوئی منگنی، ایک
رسم ہوتی ہے، یعنی کہ جب ہو جاتا ہے تو پھر وہ ایک گویا کہ کہہ دیتے ہیں کہ ہاں ہم رشتہ کریں گے.
ٹھیک ہے،
تو اب اس کے بعد لڑکے اور لڑکی کا ایک دوسرے کو تحفہ بھیجنا یہ سب جائز نہیں ہے. بعض وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو اس موقع پر خاص کی جاتی ہیں، ایک رواج ہوتا ہے، ایک یعنی مٹھائی لے کر گئے، تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. اور تحفے تحائف اس کے بعد آپس میں لین دین کرنا تو اس کی اجازت نہیں ہے.
ٹھیک، یہ ڈائریکٹ ان کو تو اجازت نہیں ہے، بات چیت کی بھی دائرہ نکاح تو نہیں ہے منگنی، لیکن بعض وقت والدین کی طرف سے ہو رہا ہوتا ہے کہ ایک فیملی کی طرف سے دوسری فیملی کو، اگرچہ وہ انہی کے نام سے ہے، براہ راست ان کا کوئی آپس میں یہ روابط
میں کوئی حرج نہیں ہے،
کوئی حرج نہیں، بلکہ یہ تو لڑائیاں پڑ جاتی ہیں. 2 سال ہو گئے منگنی کو، ابھی تک کوئی سوٹ نہیں آیا، کوئی یہ چیزیں نہیں آئیں، اور لوگ ایسی چیزوں کو بیس بناتے ہیں بعض اوقات، اور معاملات کہاں تک پہنچ جاتے ہیں؟
ہاں اصل میں دیکھیں جہاں پہ ایسا معاملہ ہو کہ بیس بنایا جائے اور پھر رشتہ توڑنے کی نوبت ہو، اور رشتہ برقرار رکھنے کے لیے یہ سب کیا جائے، یہ تو پھر رشوت والی صورت ہو جائے گی. کہ جہاں پر جو ہے وہ ڈیمانڈ ہو کہ رشتہ طے ہونے کے بعد ہر عید کے اوپر، ہر اہم ایونٹ کے اوپر یہ کرنا ہے، اگر یہ نہیں کریں گے تو رشتہ ختم، تو اس کی تو شرعاً اجازت نہیں ہے.
ٹھیک ہے، عصر کی نماز کے بعد کہہ رہے ہیں کہ مسجد میں جھاڑو وغیرہ یہ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے؟ شام کا تو ہے سنو، لیکن یہ عصر کے بعد کے کہہ رہے ہیں.
ایک سوال رہ گیا تھا مکان والا، جو کرایہ والا تھا، کہ اگر کسی کو 80 سال سے بیٹھا ہوا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ کرایہ دار ہمیشہ کرایہ دار ہی ہوتا ہے،
ٹھیک ہے،
وہ مالک نہیں ہوتا ہے.
جی جی،
تو جو ایگریمنٹ طے ہوا ہے اس ایگریمنٹ کے مطابق تو اس کو دونوں میں سے کسی کو بلا وجہ اس ایگریمنٹ کو ختم کرنے کا اختیار نہیں ہے.
ٹھیک ہے،
لیکن جب ایگریمنٹ کی مدت پوری ہو گئی تو اب مالک کو بھی اختیار ہے کہ وہ کرایہ دار کو اٹھا دے، اور کرایہ دار کو اس کے اوپر کوئی آبجیکشن کرنے کی جو ہے وہ شرعاً اجازت ہی نہیں ہے.
ٹھیک ہے،
اور نہ ہی یہ جواز بنتا ہے کہ وہ اعتراض کرے کہ مجھے کیوں اٹھا رہے ہیں. اسی طرح کرایہ دار کو بھی اختیار ہے کہ جب ایگریمنٹ ختم ہو گیا تو وہ اس مکان کو، دکان کو چھوڑ سکتا ہے. مالک مکان کو بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ زبردستی اس کو بٹھا کر رکھے کہ آپ کیوں جا رہے ہیں. لیکن جو 70 اور 80 سال تک جو ہے وہ رہتا ہے، تو اس میں تو بعض اوقات لوگ 70 اور 80 سال کی وجہ سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں, بعض قابض بھی ہو جاتے ہیں
قابض میں,
اور بالخصوص جو ہے وہ مساجد اور اوقاف کی جو دکانیں ہوتی ہیں ان میں اس طرح لوگ کرتے ہیں. تو اسی لیے فقہا نے اسی خرابی کو دیکھتے ہوئے اوقاف کے لیے یہ حکم دیا ہے کہ اگر مکان یا دکان کرائے پر دینی ہے تو وہ ایک سال کے لیے, ایک سال کے ایگریمنٹ پر دے.
مسجد کی دکانیں جو اوقاف جو وقف ہیں
جی, تو اس کی ایک سال کے ایگریمنٹ پر دیں, اس سے زیادہ
نہ دیں
کہ کہیں وہ زیادہ بیٹھنے والا جو ہے وہ کل جو ہے وہ قابض نہ ہو جائے اور یہ دعوے دار نہ بن جائے کہ میں اتنے عرصے سے یہاں پر بیٹھا ہوں, یہ میری ہے,
میری ہے, مالک ہی بن گیا.
تو یہ اس طرح کے جو ہے وہ بعض اوقات لوگ عام طور پر کرتے نہیں, اسی لیے 11 ماہ کا ایگریمنٹ کیا جاتا ہے تاکہ 11 ماہ کے بعد ایگریمنٹ رینیو ہو جائے, کسی کو دعوے کا حق حاصل نہ رہے.
ٹھیک ہے,
تو اب اگر مالک اٹھا رہا ہے چاہے یہ 100 سال سے بھی بیٹھا ہوا ہے تو اس کا یہ مطالبہ کرنا کہ مجھے پیسے دیے جائیں, یہ مطالبہ تو رشوت ہے, ناجائز ہے, گناہ ہے, اور یہ مطالبہ کرنا جائز نہیں ہے.
نہیں ہے تو یہ بعض اوقات جو آپ بھی ماشاءاللہ اپنے داؤد سامی کے زیر اہتمام جتنی پراپرٹی اور اس طرح کے وقف کے معاملات ہیں, آپ ظاہر ہے اس کو آپ ہیڈ ہیں اس ڈپارٹ کے, اور شریعہ ایڈوائزر باقاعدہ تنظیمی جتنے بھی مسائل ماشاءاللہ افتاح مکتب آپ کے تحت چلتے ہیں, تو ہمارے یہاں کیا طریقہ کار ہوتا ہے, کتنے مہینوں کا ایگریمنٹ یا کیا اس کے انداز؟
دیکھیں ہمارے ہاں بھی جو حکم شرع کا حکم ہے وہی حکم ہے, ہمارے ہاں جو مجلس اثاثہ جات ہے جو حقیقی طور پر ان معاملات کو دیکھ رہی ہوتی ہے, ایگریمنٹ کر رہی ہوتی ہے, تو ان کو یہی شرع کا حکم بتایا ہوا ہے کہ آپ نے بھی جو اس طرح کے ایگریمنٹ کرنے ہیں
وہ یہی
تو وہ اسی طریقے سے کرنے ہیں تاکہ کل کوئی دعوے دار نہ بن جائے.
ٹھیک ہے, اور اس سے آپ مسجد کی کمیٹیوں کے حوالے سے بھی کچھ کہیں گے, کیونکہ بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ پہلے یا رکھ رکھاؤ یا ویسے کچھ معاملات, عام دکانوں سے پوری پوری مارکیٹ کے اندر اس کے ریٹ بڑھ جائیں گے, دکانوں کے معاملات بہت اب چلے گئے, لیکن کئی جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں, مسجد کمیٹی کہتی ہے بھائی ہمیں تو دکاندار کرایہ ہی نہیں دیتے, دیتے ہیں تو بڑا معمولی سا کرایہ دیتے ہیں, حالانکہ وہاں 10-12 ہزار 25 ہزار 30 ہزار بھی بعض جگہوں پر, لیکن وہ معمولی کرایہ لے رہے ہوتے ہیں, تو یہ کیا ہے, اس کو کس نظر سے آپ نے
دیکھیں؟ یہ بالکل ناجائز ہے, اور عام روٹین میں اگر دیکھا جائے تو یہ اس طرح کے بہت سارے معاملات دیکھنے اور سننے کو ملتے ہیں.
جی ہاں بالکل, ظاہر ہے کہ امامت ہے تو کئی امام بھی بتاتے ہیں کہ ہمارے یہاں یہ معاملات ہیں,
اور یہ جو ہے جو انتظامیہ ہے یہ ان کی شرعی اعتبار سے بھی کمزوری ہے, اور یعنی پہلے تو یوں ہوتا ہے کہ کسی جاننے والے کو دے دیا,
اب تقریباً,
اور پھر جس طریقے سے بندہ اپنے مکان کا کرایہ لیتا ہے اس طرح کرایہ بھی وصول نہیں کیا جاتا, یعنی دو اعتبار سے, ایک یہ کہ لوگ, یہاں تک میں نے سنا ہے کہ اگر کرایہ بڑھانے کا کہیں نا تو لوگ آگے سے یہ کہتے ہیں یہ تو مسجد کی دکانیں ہیں,
اللہ اکبر,
معاذ اللہ, یعنی کہ ہم اپنے دکان مکان کا جو کرایہ ہے وہ مارکیٹ ویلیو کے مطابق وصول کریں.
جی ہاں بالکل,
اور مسجد جو اللہ پاک کے گھر ہیں اور جن کے احکام جو ہے وہ عام ملکیت سے زیادہ سخت ہیں, ان میں خرد برد کرنا, ان میں خیانت کرنا, تو اس کے بارے میں مطلب یہ نظریہ رکھنا کہ اس کا دکان کا کرایہ کم ہوگا, یا انتظامیہ والوں کی طرف سے کرایہ لینے میں غفلت کرنا, یا کرایے کی مقدار مقرر کرنے میں غفلت کرنا, اور اسی طرح بہت ساری جگہوں پر تو ایسا ہوتا ہے کہ بغیر ایگریمنٹ کے جو ہے وہ لوگ موجود ہوتے ہیں, اگر انہی انتظامیہ کے افراد کو دیکھا جائے کہ ان کا اپنا مکان یا اپنی دکان کرائے پر ہو تو بغیر ایگریمنٹ کے نہیں دیں, لیکن مساجد کی دکان اور مکانات کا کوئی ایگریمنٹ ہی نہیں ہوتا, اور یہی وہ راستہ ہوتا ہے کہ جو ہے وہ لوگوں کو قبضہ کرنے پر ابھارتا ہے, ان کے لیے اگرچہ کہ جائز نہیں ہے لیکن وہ جب یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی پرسان حال نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, تو شیطان اور نفس بہکاتا ہے اور جس کی وجہ سے وہ قابض ہو جاتے ہیں. پھر کوئی جیسے رسید نہیں ہے کہ کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے, کوئی کرایہ لینے کی رسید نہیں ہے, تو یہ سارے معاملات جو اوقاف کے معاملات ہیں اس لیے کہا گیا نا فقہا نے فرمایا کہ متولی، ہوشیار، کارگزار، دیانتدار، یہ ساری نیک صالح، یہ ساری خصوصیات ہوں کہ نیک صالح ہے لیکن ہوشیار نہیں ہے پھر بھی غلطی کر لے گا، اسی طرح جو ہے وہ کارگزار نہیں ہے، یعنی کہ جو ذمہ داری ہے اس کی ذمہ داری کو نبھاتا ہی نہیں ہے، تو وہ اگرچہ نیک اور صالح بھی ہے لیکن جب ذمہ داری کو نہیں نبھا رہا تو اس وجہ سے گناہگار ہو رہا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ اس طرح کے کئی معاملات ہوتے ہیں، تو بالخصوص جو اوقاف کی کمیٹیاں ہیں، مساجد کی، مدارس کی، جن کے ہاں اس طرح کے معاملات ہیں، یعنی ان کے تحت جو ہے وہ دکانیں، مکان وغیرہ، تو ان کو شرعی اعتبار سے بھی اس کو چیک کروانا چاہیے اور پوچھنا چاہیے کہ اس میں ہمیں کیا کرنا ہے، ہمارا کتنا اختیار ہے۔ اگر کوئی ہم سے ریکویسٹ کر رہا ہے کہ بھئی کرایہ کم کر دیں، میں نہیں دے سکتا ہوں، تو کیا ہمیں اس کا اختیار ہے کہ ہم اس کو کم کر دیں؟ یہ تو یعنی خالص وہ مسائل ہیں کہ جو مفتیان کرام سے پوچھنے والے ہیں، جو شرعی رہنمائی لینے والے ہیں، تو اس لیے ان کا پوچھنا اور پھر شریعت کے احکام کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے۔
ماشاءاللہ، اور جہاں اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو وہاں بڑی بہتری بھی ہوتی ہے اور بڑے نظام بھی، مسجد کے معاملات بھی بہت اچھی طرح وہ چل رہے ہوتے ہیں۔ چلیں بڑھتے ہیں کچھ مسجد کی طرف، اور چاہوں گا کہ کچھ اختصار کے ساتھ ہم پانچ چھ مسجد کے جوابات ہو جائیں۔ ایک تو وہی جو میں نے ابھی کہا، سر نماز کے بعد مسجد میں یہ پوچھ لیں، گھر کا نہیں پوچھا انہوں نے۔
مسجد کو تو ہر ٹائم صاف ستھرا رکھنا ضروری ہے، تو مسجد میں جھاڑو دینے میں شرن کوئی حرج نہیں ہے۔
ٹھیک ہے، اور دینا بھی چاہیے، یہ جن کی بالخصوص ڈیوٹی بھی ہو وہ بھی اگر یہ لے لیں کہ شام کو مجھے نہیں دینا جھاڑو، تو عشاء کی نماز کے لیے پوچھا اس سے پہلے لگتا ہے صاف ستھرا پوری صفائی اہتمام کریں گے،
یہ تو سعادت مندی ہے۔ مسجد میں یعنی کہ جھاڑو دینا یا مسجد کی صفائی کرنا، خادم جس کو اسی کام کے لیے مقرر کیا ہے وہ تو اس کی ذمہ داری میں شامل ہے ہی ہے، لیکن یہ ہم تمام مسلمانوں کی ذمہ داری میں بھی شامل ہے کہ ہم اپنی مساجد کو صاف ستھرا رکھیں، اور ہم مسجد میں جھاڑو پوچھا لگانے کو کوئی کسر شان، اپنے شان کی کمی نہیں سمجھیں، بلکہ اپنے لیے اعزاز سمجھیں، کیونکہ حدیث پاک میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک خاتون، حبشیہ خاتون، جو ہے وہ مسجد میں جھاڑو دیتی تھی، مسجد کی صفائی کا خیال رکھتی تھی، تو اچانک وہ جو ہے اس کا انتقال ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خبر نہیں ہوئی، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ سے کہ وہ کہاں ہے، تو لوگوں نے عرض کی کہ اس کا تو انتقال ہو گیا اور اس کو دفن بھی کر دیا گیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاص اس کی قبر پر تشریف لے گئے،
اللہ اکبر،
تو حدیث پاک میں غالباً یہ بھی ہے کہ اللہ پاک نے ان کی قبر کو منور کر دی،
جی بلکہ فرمایا مجھے تم اطلاع دیا کرو کہ ان کے اوپر نماز پڑھنے کی وجہ سے ان کی قبروں کی تاریکی نور میں تبدیل ہوگی۔
سبحان اللہ، تو اب یہ دیکھیں، اس سے جو ہے وہ شارحین نے یہ بیان کیا کہ مسجد کو صاف ستھرا رکھنے والے
سبحان اللہ
کی کتنی اہمیت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کی قبر پر تشریف لے جائیں۔
ماشاءاللہ، ایک میسج یہ کہتے ہیں 1,00,000 روپے کا عشر کتنا بنتا ہے، چنیوٹ سے بات کر رہے ہیں۔
زکات ہے، یعنی
عشر پوچھا، شاید وہ بیچ دیا ہوگا جو بھی غلہ وغیرہ جو کچھ ہے، تو عشر کیا کیا؟
عشر بھی زکات ہی ہے،
ٹھیک ہے،
تو جس طرح 2.5% جو ہے وہ زکات سے نکالا جاتا ہے، تو اسی طرح عشر سے بھی نکالا جائے گا، یعنی 1,00,000 پر 2,500 روپے بنیں گے۔
نہیں، وہ لاکھ پہ 2,500 بنیں گے، جو یعنی گندم نکلی، گندم 1,00,000 روپے کی تھی، ٹھیک ہے، اب اس کا جو عشر نکالنا تھا انہیں وہ نہیں نکالا، اور وہ گندم سیل کر دی گئی، اب جو اماؤنٹ ان کے پاس آیا تو اس کا جو عشر دینا ہے وہ 250 دیں گے یا عشر؟
عشر جو ہے، عشر اصل میں دسویں کو کہتے ہیں،
جی جی،
یعنی دسواں حصہ۔ اب اس میں بھی دو طرح کی زمینیں ہوتی ہیں، ایک وہ ہوتی ہے کہ جو بارش کے پانی سے یا نہر سے بغیر کسی خرچے کے، یعنی کہ سیراب ہو اور اس پر فصل ہو، تو پھر اس سے ٹوٹل فصل کا جو ہے وہ دسواں دیا جاتا ہے،
دسواں دیا،
اس کو عشر کہتے ہیں۔ اور اگر جو ہے وہ خرید کر پانی جو ہے وہ کھیتوں کو دیا گیا، تو پھر نصف عشر، یعنی 20% جو ہے وہ دیں گے،
یعنی 1,00,000 پہ 10,000 اور دوسری صورت میں 5,000،
جی
یہ اس کے اوپر مانیں گے۔ ایک میسج کہتے ہیں کہ جو آپ نے بھی وصیت کے حوالے سے کچھ بیان بھی فرمایا، کچھ لوگ وصیت کر کے آگ کر دیتے ہیں اولاد کو، کیا کہیں گے؟ اولاد کو ہی آگ کر دیا، محروم کر دیا.
وصیت کر کے وصیت سے رجوع تو کیا جا سکتا ہے، یعنی ایک بندے نے یہ وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد فلاں کو اتنا مال دے دینا، اور اس کے بعد اس نے اس کو ختم کر دیا اور یہ کہا کہ اس کو نہیں دیا جائے یا مال ہی ٹوٹل خرچ کر دیا، تو وصیت سے رجوع کیا جا سکتا ہے، یعنی وہ وصیت کرنے والا
واپسی لے لے،
خود رجوع کر سکتا ہے. اور جو دوسرا معاملہ ہے آگ کا، یہ تو وصیت کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ یہ تو لوگ عام مال کے معاملات میں بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے آگ کر دیا.
ٹھیک ہے،
اس آگ کرنے کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. آگ کا مطلب ہے نافرمان، عقوق، نافرمانی. تو اب جو اولاد نافرمان ہے اس کو والدین ڈکلیئر کریں آگ یا نہ کریں، وہ ویسے ہی آگ ہے، یعنی نافرمان ہے. لیکن آگ کا یہ مطلب سمجھنا کہ جس کے بارے میں یہ ڈکلیئر کر دیا ہے کہ ہم نے اس کو آگ کر دیا، اب اس کو وراثت سے حصہ نہیں ملے گا، تو یہ بات درست نہیں ہے. اور اسی طرح اگر کسی کے لیے وصیت کی تھی اور بعد میں جو ہے وہ یہ ڈکلیئر کر دیا یہ آگ ہے، اس کو میرے اس سے کچھ نہیں ملے گا، تو اس بنیاد پر یا جو ہے وہ یہ کہہ دیا کہ یہ آگ ہے، اخبارات میں دے دیا میں نے اس کو آگ کر دیا، تو اس سے بھی جو اس کے لیے وصیت کی تھی وہ ختم نہیں ہوگی، سوائے یہ کہ وہ یہ بولے کہ میں نے اس کے لیے جو وصیت کی تھی وہ میں نے اب ختم کر دی ہے. تو اس صورت میں اب یہ وصیت ختم ہو جائے گی، لیکن صرف آگ کا اعلان کر دینے سے نہ وہ وراثت سے محروم ہوگا نہ وہ وصیت سے محروم ہوگا.
ماشاءاللہ. احمد حسین کے ناظرین، آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا، اللہ رب العالمین ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے.
جانے مسائل تو علماء سے پوچھے، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا.